Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brother Hazrat Maulana Abdul Hafiz Sahib Makki does not require any introduction. He has been to our country many, many times, and especially those of you who were fortunate to be present at those programs which took place in Stanger when Hazrat Shah Zakaria Sahib Rahmatullah Alayh spent the Ramadan there, then you will be aware of the fact that Hazrat Shah Rahmatullah Alayh had such amount of confidence and trust and sort of hopes on Hazrat Maulana Abdul Hafiz Makki Sahib that all the duas after the programs were always made by our respected and honored guest Hazrat Maulana Abdul Hafiz Sahib. Zahmat Barakatuhum. Of course, after Hazrat Shaykh Rahmatullah Alayh's passing away, because until he lived he remained in his khidmat together with the teaching and other activities that he undertook with Hazrat Shaykh Rahmatullah Alayh, but he was his khas khadim and toured the world or wherever Hazrat went. But after that he was teaching Bukhari Sharif at Madrasa Saulatiya in Makkah Mukarrama for many years, and still up till now he is teaching Hadith Sharif. Then he is also very actively engaged, especially in this anti-Qadiani movement or the Khatm-e-Nubuwat movement, whether it is in Holland, where there was a conference recently, or where there was a program, or whether it is in Indonesia, or whether it is in China, or America, or England, wherever it is. But Hazrat Maulana Abdul Hafiz Sahib Damat Barakatuhum, because of his love for Rasulullah Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, he considers this to be a very, very important thing, that wherever the Qadianis are trying to destroy that azmat of Rasulullah Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, which is in the hearts of Muslims, and they are presenting a distorted picture of Islam and bringing people into the so-called Qadiani faith and telling them that you are accepting Islam. So therefore he goes around the world pursuing these enemies of Islam. Besides that, he is also undertaking the commentary of Bukhari Sharif, which is a monumental work. Of course, if we have to really look at his service, he is an ambassador to Islam. May Allah tabaraka wa ta'ala bless him with long life, with good health, and accept all the service that he has been rendering. And may Allah ta'ala take more work from his distinguished personality. Wa akhudam.
Allah akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، غرامي قدر محترم بزرگوار دوستور، الحمد لله اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے بغیر ہماری کسی کوشش کے، بغیر محنت کے، بلکہ بغیر ہماری طلب کے ہمیں اس نعمت عظمہ دین اسلام سے نوازا ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. باقی سب نعمتیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی اصل نعمت ہے جو قابل قدر ہے، اور جس میں ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. دین اسلام کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ایک جامع، کامل، شامل دین ہے. اسی لیے اس کے تقویت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے بھی. اسی لیے اس کی سربلندی کے لیے، اس کی پختگی کے لیے، اس کے پھیلانے کے لیے اور لوگوں میں عام ہونے کے لیے بھی مختلف جہاد اور مختلف انواع کی محنتوں کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ وہ ہو بھی رہی ہیں. دین کے لیے کوششیں، محنتیں مختلف انداز سے ہو رہی ہیں، اور ان سب کا ہونا ضروری بھی ہے. ان میں سے کوئی محنت دوسرے کی متبادل نہیں ہے، ہر ایک اپنی جگہ پہ ضروری ہے. مساجد کی اپنی اہمیت ہے، مکاتب قرآنیہ کی اپنی اہمیت ہے، اس میں شعبہ تلاوت، قراءت، قراءت کے تخصص، اس کی اپنی اہمیت ہے. دینی مدارس کی اپنی اہمیت ہے، دارالعلوموں کی اپنی اہمیت ہے، اس میں شعبہ ہے تخصصات، تخصص فقہ، تخصص فتویٰ، تخصص حدیث، تخصص تفسیر، ان کی اپنی اہمیت ہے. اسی طرح خانقاہوں کی اپنی اہمیت ہے. رد فرق باطلہ، مذاہب حدامہ، ان کی مستقل ضرورت ہے. عام مسلمانوں میں دینی بیداری، دینی شعور پیدا ہو، وہ دین کی طرف آئیں، جیسے تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، اس کی مستقل ضرورت ہے. اور خدمت خلق، ریلیف وغیرہ، اس کی مستقل ضرورت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. مختلف جگہوں پہ مکاتب قرآنیہ بنائے جائیں، مساجد بنائی جائیں، خیراتی ادارے قائم ہوں، ان کے کام کے ان کی مستقل ادارے ضرورت ہے. تالیفات، تصنیفات، اس کے شعبے قائم ہوں، اس کے ادارے قائم ہوں، ان کی مستقل ضرورت ہے. یہ سمجھنا کہ ایک دو شعبے ہو جائیں بس وہی کافی ہیں، یہ دین کی حقیقت سے ناسمجھی کی علامت ہے. دین اسلام ایک بہت وسیع دین ہے، کامل مکمل دین ہے. دوسرے جتنے بھی ادیان ہیں وہ بہت سمپل ہیں، بہت مختصر ہیں. یعنی علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی عمر 2 سال کی ہوتی ہے، 3 سال کی ہوتی ہے، باپ کو شوق ہوتا ہے چلو میں اس کے لیے جوڑا بناؤں، تو وہ اپنے کپڑے نہیں اسے پہنائے گا، اس کے لیے چھوٹا سا کرتا بنائے گا جس کی چھوٹے چھوٹے بازو ہوں گے، چھوٹی چھوٹی اس کی ہر چیز ہوگی، اس کی جیب بھی چھوٹی ہوگی، بٹن بھی چھوٹے ہوں گے، ہر چیز چھوٹی ہوگی، پاجامہ بھی اس کا چھوٹا ہوگا، ٹوپی بھی اس کے سر کے مطابق چھوٹی سی ہوگی. پھر ذرا بڑا ہو جائے گا، 5 سال کا، 6 سال کا، ذرا اور بڑا ہو جائے گا. لیکن جب وہ مکمل انسان بن جائے گا، بالغ ہو جائے گا، مرد بن جائے گا، پھر اس کے لیے مردانہ پورا جوڑا چاہیے، ساری چیزیں چاہیے اس کے لیے. تو دین اسلام انسانیت کی بلوغت کا دور ہے، جب انسانیت کمال پہ پہنچ گئی، اس کے بعد اب انسانیت آگے نہیں جائے گی، پیچھے ہی کو جائے گی. انسانیت نے جتنا عروج اور کمال تک پہنچنا تھا وہ پہنچ گئی، اب وہ دین اسلام پوری انسانیت کی قیادت کے لیے اور اس کی دستگیری کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ دین اتارا ہے. اس لیے دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ دنیا کے کسی شعبے میں بھی کوئی انسان اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچنا چاہے تو دین اسلام اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا، بلکہ جس فیلڈ میں بھی وہ ہو، جس شعبہ حیات میں بھی وہ قدم رکھے، دین اسلام اس کی پوری پوری قدم بے قدم رہنمائی کرے گا، کسی مرحلے پہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا، بتائے گا اس وقت یہ کرو، اس وقت یہ کرو، اس وقت یہ کرو، اس وقت یہ کرو. وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہے، دین اسلام اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا، بلکہ قدم قدم پہ اس کی دستگیری کرے گا، اس کی رہنمائی کرے گا، اس کو بتائے گا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسدان بن جائے. یہ صرف دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ رکاوٹیں بنے گا، اور کسی دین میں یہ خصوصیت نہیں ہے، اور کسی دین کو پتہ بھی نہیں ان چیزوں کا، چونکہ اس جب وہ دین آئے تھے جو آسمانی ہے اس وقت ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، انسانیت اتنے مرحلے تک پہنچی نہیں تھی، اس کو ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے وہ احکام نہیں اتارے اس وقت، یہ تو تب کے ضرورت ہے جب انسانیت بالغ ہو گئی، پوری پوری کامل مکمل انسانیت ہو گئی، تب اللہ نے یہ مکمل دین اتارا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا جس کی وجہ سے اپنی نعمت بھی پوری کر دی اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، اب قیامت تک اور کوئی دین نہیں آئے گا، انسان کتنی ترقی کر جائے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں منسٹری چلانا چاہتا ہوں بڑا منسٹر بنا، بن جائے، اسلام اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا، کہے گا اہلن سہلن ویلکم بنو، لیکن اس کی بھی دین اسلام رہنمائی کرے گا اور قدم قدم پہ رہنمائی کرے گا، وزارت کس طرح چلاؤ، اللہ کا محبوب کس طرح بنو اور لوگوں کا محبوب بھی کس طرح بنو، منسٹری میں یہ اسلام بتائے گا اور کوئی نہیں بتائے گا، یہ چیز یہی اسلام کا کمال ہے کہ ہر شعبے میں، کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، دنیا کے کسی شعبے میں چلے جائیں، دین کے کسی شعبے میں چلے جائیں، دین اسلام آپ کی رہنمائی کرے گا، اس لیے اس کی سربلندی کے لیے، اس کے دنیا میں عام کرنے کے لیے، دنیا میں یہ دین سربلند ہو، عام ہو، ظاہر ہو اور منتشر ہو، اور عام منتشر کا مطلب کہ یعنی عام ہو، پھیل جائے، یہ اس کے لیے مختلف جہت کی کوششوں اور محنتوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت چونکہ ہم یہاں حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب مدظ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے، گو یہ بھی ماشاءاللہ جامع دین کی طرح یہ بھی جامع ہے ماشاءاللہ، ہر میدان میں اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، مزید قبول فرمائے، مزید برکت عطا فرمائے، لیکن میں جس نسبت سے یہاں آیا ہوں اور حضرت نے مجھے دعوت دی وہ خانقاہی نسبت ہے، جس سے جہاں تک میں سمجھا حضرت کی اس دن کی دعوت سے اور گفتگو سے، تو اس لیے میں یار اس وقت ہماری اس مجلس کا یہ عرض کرنا ہے کہ ساری دین کی محنتیں بہت ضروری ہیں، ہر محنت، چھوٹی چھوٹی محنت بھی بہت ضروری ہے، جیسے میں نے عرض کیا تفصیل سے، مکاتب قرآنیہ ہوں، مساجد ہوں، دینی مدارس ہوں، دارالعلوم ہوں، خانقاہیں ہوں، ریلیف کا کام ہو، حتیٰ کہ اسلامی سیاست کا کام ہو، جو بھی ہو، یہ سارے دین کے کام ہیں، جہاد ہو، تالیف و تصنیف ہو، یہ سارے دین کے مختلف شعبے ہیں، اور یہ جب سب کے سب معاشرے میں، کسی معاشرے میں زندہ ہوں گے تب کہا جائے گا کہ یہ معاشرہ پورا دیندار ہے اور اس میں اسلام زندہ ہے، مسجدیں بھی بھری ہوئی ہوں، مکاتب قرآنیہ میں بھی خوب چہل پہل ہو، مدارس دینیہ میں بھی ہو، تخصص فقہ والے لوگ بھی ہوں، تخصص حدیث والے لوگ بھی ہوں، تخصص تفسیر والے لوگ بھی ہوں، علماء ہوں، سب ہر قسم کے رد فرق باطلہ بھی ہو، مناظرے کرنے والے بھی ہوں اور جدال کرنے والے بھی ہوں، مجاہدین بھی ہوں، مؤلفین بھی ہوں، مصنفین بھی ہوں، خانقاہیں بھی ہوں، اور تبلیغی جماعت کا کام بھی خوب ہو رہا ہو، جماعتیں آ جا رہی ہوں، اور اس کے علاوہ ریلیف کا کام بھی، خدمت خلق کا کام بھی خوب ہو رہا ہو، تو تب کہا جائے گا کہ اس معاشرے میں دین پورے کا پورا زندہ ہے، ورنہ اگر دو تین شعبے زندہ ہیں تو وہ دین زندہ نہیں کہا جائے گا، جو شعبہ بھی، جس شعبے کی بھی کمی ہے تو یہ سمجھا جائے کہ دین کی وہ کمی ہے، جیسے ایک سپر مارکیٹ ہو، مثال کے طور پہ ایک سپر مارکیٹ ہے، کہتے ہیں جی یہ سپر، اس میں ہر چیز ملے گی آپ کو، ہر انسان کی ضرورت کی چیز ملے گی، لیکن وہاں آپ جائیں تو آپ کو وہاں چیز نہیں ملے گا، بٹر نہیں ملے گی، اور ملک ہے، دہی ہے، یہ ہے، لسی ہے، لیکن وہاں جو پنیر نہیں ہے اور وہاں آپ کو وہ نہیں ہے، تو یہ کیسی سپر مارکیٹ ہے؟ تو یہاں تو یہ ایک آدمی کو شوق ہے پنیر کھانے کا، بٹر کھانے کا، تو وہ ایک نقص سمجھا جائے گا اس سپر مارکیٹ کا، اسی طرح وہاں جوتے نہیں بکتے اور سب چیزیں ہیں، تو وہ بھی اس سپر مارکیٹ کی کمی ہے، اسی طرح دین کے یہ مختلف شعبے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ زندہ سلامت، ہمارا دین ہے، یہ ہمارے ہی دین کے شعبے ہیں، سب سے ہمیں تعلق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، سب کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، اور سب کی وقعت اور من جو جتنی شریعت نے قائم کی ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے ہم اس کے وقت بنائیں، جو جس چیز کی جتنی شریعت نے وقعت رکھی ہے، عظمت رکھی ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں قرآن و سنت میں، اتنے ہمارے دل میں بھی عظمت ہونی چاہیے. دین کا مطلب یہی ہے کہ آدمی پابند ہو جائے، کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دین کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پابند ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کا. اللہ کہتے ہیں یہ چیز 10% ہے، ہم کہیں 10% ہے، یہ نہیں کہیں یہ 90% ہے. اللہ کہیں اس کی اہمیت 15% ہے، ہم بھی کہیں 15% ہے. اللہ اور رسول کہیں کہ اس کی اہمیت 90% ہے، ہم بھی کہیں 90% ہے. مانے اس کو، یہی دین کا مطلب ہے، یہی اسلام کا مطلب ہے کہ آدمی سر خم کر دے، مان جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جس طرح وہ چاہتے ہیں، جس طرح وہ، نہ کہ جس طرح میں چاہتا ہوں، نہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح مانا جائے، یہی صحیح اسلام ہے. تو اس وقت دین کے تمام شعبے الحمدللہ، اس ملک کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے الحمدللہ کہ یہاں تقریباً سب کے سب شعبے قائم ہیں، اللہ کا شکر ہے. وہ کسی میں کمی بیشی ہے، جن شعبے میں کمی بیشی ہے ان میں خانقاہ لائن بھی ہے کہ یہاں خانقاہیں کم ہیں، اور عام طور پہ عالم اسلام کا اس وقت یہ بھی حال ہے کہ ایک کمی یہ بھی ہے عام طور پہ عالم اسلام میں. اور چونکہ حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رضی اللہ علیہ اللہ ان کو ہر خیر سے نوازے، مزید برکت عطا فرمائے، ان کی یہ مسجد میں سمجھتا ہوں خود خانقاہ ہے، خانقاہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، مرکز بھی ہے. تو اس مناسبت سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے دین کے اور شعبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے وقت سے چلے آ رہے ہیں، خانقاہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بھی اسی وقت سے چلی آ رہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی وہ تمام دینی اعمال کا مرکز تھی، تمام دینی اعمال کا مرکز تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں دو حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقہ ایک طرف، ایک حلقہ دوسری طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو حلقے علیحدہ علیحدہ ہیں تو سوال کیا کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں، اکٹھے کیوں نہیں بیٹھے یہ لوگ؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دونوں کے مقاصد علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ چونکہ علم کا حلقہ ہے اس لیے علم کے چاہنے والے جو چاہتے تھے کہ ہم علمی استفادہ کریں وہ اس حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دوسرا حلقہ علم کا نہیں ہے بلکہ یہ ذکر کا حلقہ ہے، جو لوگ اللہ کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کی یاد کرنا چاہتے تھے، وہ اس حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا فی کل خیر، دونوں میں خیر ہے، دونوں خیر کے حلقے ہیں، دونوں خیر کے حلقے ہیں. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر علم کے حلقے میں تشریف فرما ہوئے کہ انما بعثت معلما، لیکن بتانے کے لیے سب کو بتا دیا کہ دونوں خیر کے حلقے ہیں. علماء اور شرح حدیث یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حلقے، یہ مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ مدرسے کی کوئی علیحدہ بلڈنگ تھی نہ خانقاہ کی علیحدہ بلڈنگ تھی، بلکہ حضرات صحابہ کرام اور تابعین کرام کے دور میں بھی، دور تک تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی کہ کوئی مدرسے کی علیحدہ عمارت ہو اور خانقاہ کی علیحدہ عمارت ہو. البتہ تبع تابعین کے دور میں خانقاہ کی بھی عمارت کا پتہ چلتا ہے اور مدرسے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ علیحدہ مدرسے کے لیے تعمیریں کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حلقہ علم ہی مدرسے کی بنی، گویا مدرسہ تھا، اور مجالس ذکر اور حلقات ذکر یہی گویا خانقاہ تھی. اسی طرح مسجد نبوی بقیہ دینی اعمال کا مرکز بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں تقریباً 17 غزوے ہوئے، یعنی 17 ایسے جہاد ہوئے جن میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور 60-70 کے قریب ایسے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں شریک ہوئے لیکن حضور نے مسجد نبوی سے بھجوائے مختلف اطراف میں، یعنی 80 سے 90 کے درمیان کل مارکے ہوئے، جو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختلف روایات ہیں، کوئی چھوٹے کوئی بڑے، کوئی ایک دوسرے میں شامل ہو گئے، اس طرح 80 سے لے کے 90 تک کل ہیں، یا اس سے بھی زیادہ بعض حضرات کہتے ہیں، جو بھی جوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کے اندر. یہ سارے کہ ان سب کا مرکز بھی مسجد نبوی تھی. اس کے علاوہ دین کی تعلیم کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے مختلف لوگ، بعض حضرات خود مانگتے تھے کہ ہمارے ہاں مبلغین بھجوائیے، معلمین بھجوائیے، جو ہمیں آ کے دین سکھائیں، سمجھائیں، دین کی طرف بلائیں، اور بعض دفعہ حضور نے خود وہاں سے جماعتیں بھجوائیں جو لوگوں کو دین سکھائیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. وہ گویا یہ تبلیغ و دعوت کا کام کا مرکز بھی مسجد نبوی تھی، یہ بھی احادیث میں، سیرت میں ثابت ہے. اس کے علاوہ ریلیف کا کام بھی اسی مسجد میں ہوتا تھا، ریلیف کا کام بھی اسی مسجد میں ہوتا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ قحط پڑا اور وہ لوگ بہت پریشان حال ہوئے، حتیٰ کہ جب وہ آئے ہیں، ان کی جماعت، ان کے قبیلے کا وفد جب آیا ہے، تو کسی کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اس سے ستر ڈھانک لے، چمڑے وغیرہ، کھالیں، یعنی اون لگی ہوئی کھالیں لپیٹی ہوئے تھے بیچاروں نے، کہیں سے کچھ مل گیا وہ لپیٹ دیا، کپڑے بھی صحیح نہیں تھے. ان کی حالت یہ دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، وہ اثرات بدل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مسجد میں آؤ، اور مسجد میں آ کے صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی آئے ہیں، ان کے بیچاروں کی حالت دیکھو کیا ہے. لیکن خود حضرات صحابہ کرام بھی مفلوق الحال تھے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مدد کرو، کچھ بھی کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے ایک دفعہ وعظ فرمایا، ترغیب دی کہ اس کا یہ فائدہ، یہ فائدہ، اللہ تمہیں یہ دے گا، یہ دے گا، کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا. دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، پھر کوئی نہیں اٹھا. تیسری دفعہ پھر حضور نے ترغیب دی کہ جو کچھ بھی کو کر سکے کرو، یہ بیچارے ہمارے، ان کا حق ہے ہمارے اوپر، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کی مدد ہمیں کرنی چاہیے، دیکھو ان کی کیا حالت ہے. تو کہتے ہیں ایک صحابی بڑے شرم ساری میں، شرماتے اٹھے، اور ان کے اس ایک ہاتھ میں اتنا گندم وغیرہ کوئی چیز تھی کہ جو ان کے ہاتھ میں کو بھی پوری ڈھکی ہوئی نہیں تھی، وہ ایک تھوڑی سی تھی، وہ اٹھا کے لائے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. اچھا لگتا یہ ہے کہ صحابہ کرام کا چونکہ بہت تھوڑا تھا مدد کے لیے، تو وہ شرما رہے تھے بظاہر کہ ہم تھوڑا تھوڑا کیا دیں، لیکن ان کو جذبہ اٹھا کہ جب حضور فرما رہے تو کوئی بات نہیں، جتنی میری استطاعت ہے میں اتنے ہی دے دوں. انہوں نے بالکل اتنا، کہتے ہیں حتی لا تکاد کفہ تملا، یعنی اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ بھر جائے، ایک کف بھی ایسے بالکل تھوڑا، اس کا بھی ایک حصہ گویا انہوں نے لا کے وہ حضور کو پیش کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، حضور نے ان کو دعائیں دی. صحابہ کو نے جب یہ دیکھا تو ان کو ہمت ہوئی کہ اچھا اتنی چھوٹی سی چیز پہ بھی. تو جس کے پاس پھر جو تھا، جس کے پاس کھجور تھی وہ کھجور لایا، جس کے پاس کپڑے تھے وہ کپڑے لایا، جس کے پاس گندم تھی وہ گندم لایا، حتیٰ کہ ڈھیر لگ گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈھیر لگ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضور نے وہ پہلے آدمی کو دعا دی اور یہ فرمایا من سن سنتن حسنتن فلاح اجرحا وجر من عمل بها الى يوم القيامه، کہ جس نے نیک کام کی پہل کی ہوگی وہ سب بعد والوں کا ثواب اس کو ملے گا. یہ اس حدیث کا بہت مشہور حدیث ہے یہ، اور سارے حضرات، اور یہ سب اعمال خیر پہ فٹ ہوتی ہے، علم پہ بھی فٹ ہوتی ہے، تبلیغ و دعوت پہ بھی فٹ ہوتی ہے، جہاد پہ بھی فٹ ہوتی ہے، ہر نیک کام پہ فٹ ہوتی ہے، لیکن شان نزول اس کا یہ تھا. اور بڑی عجیب حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مطلب، یہ میرا یہ عرض کرنے کا ہے کہ مسجد نبوی ہی ریلیف کے کاموں کا بھی مرکز تھا. اور بھی کئی واقعات ہیں، مختلف واقعات ہیں، علماء حضرات جانتے ہیں، کئی حدیثوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے. پھر رد فرق باطلہ مذاہب حدامہ کا رد بھی اسی مسجد میں ہوتا تھا. یہی کا واقعہ ہے کہ نجران کے عیسائی آئے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دی, لیکن وہ ضد پہ اڑے رہے, حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضد سے تنگ آ گئے تو ان کی ضد سے تنگ آ کر حضور نے فرمایا کہ اچھا چلو میں تمہیں مباحلے کی دعوت دیتا ہوں, تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ, میں بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آتا ہوں, اور پھر اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ جو حق پہ ہے اس کو قبول فرما لے, جو نہ حق پہ ہے اس پہ اپنی لعنت پہ, تو اس پہ عذاب آئے گا. تو وہ بھاگ گئے اس بات پہ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم حق پہ نہیں. تو گویا رد فرق باطلہ اور مذاہب حدامہ کا رد بھی اسی مسجد نبوی میں ہوتا تھا. اور بھی کوئی دین کا شعبہ دیکھ لیں, تو یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانقاہیں کہاں تھیں یا یہ چیزیں کہیں تھیں, یہ جہالت کی بات ہے. چونکہ اس زمانے میں اور بھی کسی چیز کی علیحدہ چیزیں نہیں تھیں, جہاد کے لیے علیحدہ چیز نہیں تھی, دعوت تبلیغ کے لیے بھی علیحدہ کوئی چیز نہیں تھی, مدارس کے لیے بھی علیحدہ مدرسہ نہیں بنا ہوا تھا, ریلیف کے کاموں کے لیے بھی کوئی علیحدہ بلڈنگ نہیں تھی, کوئی علیحدہ نظام نہیں تھا, کوئی علیحدہ ادارہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کے قائد اور سب کے آقا اور سب کے مولا اور سب کے رہبر اور رہنما اور سب کو چلانے والے اور سب کے مرکز, حضور کی مسجد بھی سب کا مرکز تھی. تو تمام دینی کاموں کا, دینی شعبوں کا مرکز اس زمانے میں مسجد نبوی تھی. ہاں بعد میں صحابہ کے آخری دور میں اور اکابر تابعین کے دور میں یہ شکل ملتی ہے, مدرسے کی بھی یہ شکل ملتی ہے, جیسے کہ مورخین بتاتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ اپنے ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مکان میں ایک جگہ بنائی تھی جس میں لوگ آ کے باہر بیٹھ جاتے, 100, 200, 300 آدمی آ کے بیٹھ جاتے وہاں. تو وہ ان کا خادم نکلتا, وہ آ کر پکارتا کہ جس نے تفسیر پڑھنی ہو وہ آ جائے اندر, تو وہ تفسیر والے اندر چلے جائے, باقی باہر بیٹھے اپنا اللہ اللہ کرتے رہتے یا مطالعہ کرتے رہتے یا عبادت کرتے رہتے, تفسیر والے اندر چلے جاتے. وہ گھنٹے آدھ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں فارغ ہوتے, وہ آتے تو کہتے حدیث والے اندر آ جائیں, حدیث والے اندر چلے جاتے, وہ آ جاتے. پھر وہ کہتے ہیں مغازی والے آ جائیں, مغازی والے چلے جاتے. تو اس طرح یہ ایک شکل ملتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے, حضرت علی خلافت راشدہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں گویا صحابہ کے آخری دور میں. اسی طرح مختلف مساجد میں علم کے حلقے, ذکر کے حلقے مساجد میں ملتے ہیں. اسی طرح جیسے گھروں میں علمی مجالس کا ملتا ہے, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو کہ اکابر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے, حضرت سیدنا امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کی پیدائش ہے, اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضرت حسن بصری کی والدہ خدمت کے لیے آیا کرتی تھی, اور بچہ جب پیدا ہوا تو اس کو بھی ظاہر اپنے ساتھ لاتی تھی. تو احادیث میں آثار میں آتا ہے کہ جب حضرت ام سلمہ ان کو خدمت میں لگاتی تو بچہ سویا ہوتا, جاگ جاتا, روتا, تو حضرت سلمہ ان کو لے کر اپنے سینے پہ لگاتی, اور وہ گویا ام المومنین کے گود میں پلنے والے اور مدینے کی گلیوں میں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار مبارک میں پرورش پانے والے حضرت حسن بصری رحمت اللہ, حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں پیدا ہوئے, حضرت عمر کا زمانہ پایا, حضرت عثمان کا زمانہ پایا, حضرت علی کا زمانہ پایا. تو پھر یہ بصرہ آخر میں بصرے میں آگے, بصرے میں رہے یہاں. تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئے مسجد بصرہ میں تو بہت سے حلقے لگے ہوئے تھے, تو انہوں نے ہر ایک کا امتحان لیا, تو حضرت حسن بصری کا بھی امتحان لیا. تو انہوں نے اخیر میں کہا کہ بس سب کے واز بند, واز اگر کہے گا تو یہی نوجوان کہے گا رضی اللہ تعالی عنہ. تو بہرحال ان کا معمول یہ تھا کہ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ جو مورخ اسلام اور محقق اسلام سے مشہور ہے, ان کی ایک کتاب ہے سیر اعلام النبلاء, اس میں وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ترجمے میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ مسجد میں دو تین ان کے روزانہ حلقہ درس ہوتے تھے, جس میں کسی میں تفسیر, کسی میں مسئلے مسائل, اور کسی میں حدیث یا وعظ و ارشاد, یہ ہوتا تھا. یہ تو مسجد میں ہوتا تھا جو بھی اس کی ترتیب ہوگی. لیکن ایک مجلس ان کی رات کو گھر میں لگا کرتی تھی، لا يحضره الا خاصة اصحابی. فرماتے ہیں کہ وہ جو گھر میں مجلس لگتی تھی اس میں صرف ان کے مخصوص اصحاب اور شاگرد اور متعلقین ہی اس میں شرکت کرتے تھے، عام لوگوں کو وہاں شرکت کی اجازت نہیں تھی، بلکہ خاص خاص جو ان کے خاص شاگرد اور خاص متعلقین تھے وہی آتے تھے اس میں. اور اس میں آگے حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ وہ جو درس ہوتا وہ آفات نفوس کے، نفس کی بیماریاں کیا ہیں اور ان کا طرق علاج، ان کا کیسے علاج کیا جائے، اور ان کا کہاں سے یہ پیدا ہوتی ہیں، کس طرح پیدا ہوتی ہیں، ان کو کس طرح دور کیا جائے، اسی کے بارے میں وہ ساری مجلس ہوتی تھی. اور کہتے ہیں کہ آگے عجیب بات کہتے ہیں، اس میں جو شرکا کے نام انہوں نے لیے ہیں ان میں اکابر صوفیہ کے نام ہیں، کہ جن جیسے عبد الواحد ابن زید، حبیب عجمی اور فلاں فلاں پانچ چھ کے نام لیے ہیں، وہ سارے کے سارے اس زمانے کے اکابر صوفیہ ہیں. پھر فرماتے ہیں، عجیب بات حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ ابن العرابی نقل کرتے ہیں، یہ بھی بڑے محدث ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس خاص مجلس میں جو رات کو ہوتی تھی حضرت حسن بصری کے گھر میں، اس میں اگر کوئی شخص حضرت حسن بصری سے، انہی میں تھے صوفیہ میں سے ہی جو تھے، دس پندرہ بیس جو بھی تھے، ان میں سے اگر کوئی شخص کوئی حدیث کا مسئلہ کسی حدیث کے بارے میں پوچھ لیتا، یا تفسیر کے بارے میں کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں تحقیق پوچھ لیتا، تو کہتے ہیں یغضب فکان یغضب علی ذلک، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو غصہ آ جاتا ہے اس پہ، اور کہتے کہ سارا دن ہم مسجد میں کیا کرتے رہے ہیں، یہی تفسیر حدیث یہی تو بیان کرتے رہے ہیں، یہاں تو ہم اپنے خاص دوستوں کے ساتھ ایک خاص مضمون کے لیے بیٹھے ہیں، تم یہ مسئلہ یہاں کہاں لے آئے، یہ وہاں پوچھتے یا کل وہاں پوچھنا مسجد میں، یہ تو وہاں کی باتیں ہیں. تو گویا یہ مجلس خالص خانقاہی تصوف کی مجلس ہوتی تھی، چونکہ تصوف کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ نفس کو جو بیماریاں لگتی ہیں ان کا تزکیہ، نفس کو ان سے پاک کیا جائے، یہی خلاصہ تصوف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو تصوف کا لفظ استعمال، تزکیہ استعمال کیا ہے، بلکہ سورہ الشمس و ضحاها میں سات قسمیں اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، سات قسمیں. اللہ کو تو ایک قسم کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ قسم کھائے اللہ سے سچا کون ہوگا، من اصدق من اللہ قیلا، سچائی تو اللہ ہی نے پیدا کی ہے، تو اللہ کو تو قسم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات پہ قسم کھاتے ہیں، اور اللہ کے لیے جائز ہے کہ جس چیز کی وہ قسم کھائے، مخلوق کو تو یہ چاہیے کہ اگر قسم کھائے تو اللہ کی کھائے، اپنے مالک کی کھائے، اور کسی قسم نہیں کھانی چاہیے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، اللہ ہی ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے. لیکن اللہ کے لیے تو سب مخلوق ہیں، اللہ کو تو سبحانہ و تعالیٰ کو اختیار ہے جس کی چاہے قسم کھائے. لیکن اللہ تعالیٰ قسم جب کھاتے ہیں، جب جس چیز کے لیے قسم کھائی جائے اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہو، یہ مفسرین فرماتے ہیں اللہ اس لیے قسم کھاتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی سچائی بتانی مقصود ہوتی ہے، اللہ تو سچائی ہے، اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے، سچائی کی تاکید مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اس مسئلے کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتی ہے کہ دیکھو میں اس پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ دو قسمیں کھا رہا ہوں اس بات پہ، کیوں کہ یہ بات اتنی اہم ہے کہ میں اس کے لیے قسم کھاتا ہوں جس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایک قسم کھائی ہے، کہیں دو کھائی ہیں، کہیں زیادہ زیادہ تین کھائی ہوں گی، میرے خیال میں، مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن یہ شاید واحد موقع ہے جہاں اللہ نے سات قسمیں کھائی ہیں. اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها پھر ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، سات قسمیں کھائیں. اور جواب القسم کیا ہے، یعنی کس چیز کے لیے قسمیں کھائی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ تو ہے کامیاب، وقد خواب من دساہا, اور ناکام ہوا اس میں کوئی شک نہیں, تحقیق ہے کہ ناکام اور برباد ہوا وہ شخص جس نے اس کو بلا دیا اور اس کی فکر نہیں کی. تو یہ اتنی اہم چیز ہے, یہی تصوف کا خلاصہ ہے. اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. باقی سارے پاپڑ جو ملے جاتے ہیں, ذکر اذکار جو کرائے جاتے ہیں, مراقبات جو کرائے جاتے ہیں, ریاستیں جو کرائی جاتی ہیں, مجاہدات کرائے جاتے ہیں, یہ سب اسی لیے تاکہ تزکیہ نفس حاصل ہو. اگر وہ بغیر اس کے حاصل ہو جائے تو الحمدللہ, پھر ان سب کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے ہی تزکیہ حاصل ہو جاتا تھا, ان کو ضرورت نہیں تھی ان مجاہدات کی, چونکہ حضور کی صحبت ہی مبارک ہی ایسی چیز تھی کہ اس سے پورا تزکیہ حاصل ہو جاتا تھا. پھر آگے ان کے ترقی اعمال ہوتی تھی, اور ان کے حالات اس پہ شاہد ہیں. عجیب عجیب حالات ہیں ان کے, عجیب عجیب حالات ہیں. ایک صحابی کا قصہ ہے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ وہ مسجد میں سو رہے تھے, نوجوان صحابی تھے اور عام صحابی ہیں, حتیٰ کہ ان کے نام کے بارے میں بھی محدثین کو اختلاف ہے کہ ان کا نام حارث ہے یا حارثہ ہے, کہیں حارث لکھا جاتا ہے کہیں حارثہ لکھا جاتا ہے. تو مسجد نبوی میں سو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے ان کو ہلایا, اور یہ محبت کی باتیں ہیں, جہاں محبت ہوتی ہے, کہتے ہیں جہاں محبت آتی ہے وہاں تکلف اٹھ جاتا ہے, وہاں تکلف نہیں رہتا. تو وہ محبت تھی, حضور کو ان سے محبت تھی, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. حضور نے پیار سے محبت سے پاؤں کے انگوٹھے سے ان کو ہلایا, وہ ایک دم اٹھے, دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے, خوش ہو گئے, اشاش مشاش ہو گئے. ایک آدمی سو کے اٹھے اپنے محبوب کو سامنے دیکھے تو اسے اور کیا چاہیے. تو وہ اٹھے, حضور کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے. حضور نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ, اے حارثہ کس حال میں تم نے صبح کی؟ تو انہوں نے عرض کیا اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ, کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ پکا پختہ ایمان والا ہوں. یہ ایک عام صحابی ہے, اور یہ عجیب بات ہے, یعنی یہ حدیث عجیب چیز ہے. تو اس پہ حضور صاحب نے فرمایا کہ ان لکل قول حقیقہ فما حقیقت ما تقول, ہر بات ایسے تو نہیں, تم کہہ دینا تو آسان ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت, کوئی دلیل تو بتاؤ. کہتے ہو پکا ایمان والا ہوں, حقیقت کیا اس کی کیوں کہتے ہو, یہ کیا دلیل ہے اس کی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اضمعت نہاری, میں نے اپنے دن کو پیاسا کر دیا, یعنی دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں, کیوں یہ وقت ضائع کروں؟ کیوں دن اللہ نے مجھے دیا ہے تو اس کو کیوں ضائع کروں, کیوں نہ روزہ رکھوں, اس کو وصول کروں. لہذا عظمات و نہاری, میں نے دن کو پیاسا کر دیا کہ روزہ رکھتا ہوں. وہ اسحر تو لے لی, اور راتوں کو جگا دیا, یا نماز پڑھتا ہوں, یا قرآن پڑھتا ہوں, یا درود شریف پڑھتا ہوں, یا استغفار کرتا ہوں, دعا مانگتا ہوں, کسی نہ کسی عام عمل میں مشغول رہتا ہوں, راتوں کو جاگتا ہوں, چونکہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے راتوں کو جاگنا. اللہ تعالی کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے, خاص طور پہ آدھی رات کے بعد, تو اس لیے میں راتوں کو میں نے جگا دیا کہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ تو ہے عمل کی حالت, دن بھی اللہ کے لیے, رات بھی اللہ کے لیے, تو گے دورو. اب اندر کی بات بتاتے ہیں. وکأنی اری عرش ربی, اور میری قلبی کیفیت کا یہ حال ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. اب ہر وقت چلتا پھرتا کہیں بھی ہوں, میں اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. وکأنی اری اہل جنتی فیہا یتزاورون واہل النار فیہا یتعاون, اور ہر وقت یا رسول اللہ جنت اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں, جیسے کہ میں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ جنتی ایک دوسرے کی ملاقاتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں, ملنے جاتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, جنت میں بھی جنتی اسی طرح اپنے دوست احباب کے ملنے جایا کریں گے, ملاقاتیں کیا کریں گے, ایک دوسرے کی دعوتیں کیا کریں گے. تو وہ کہتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور جہنم بھی میرے سامنے ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چیخ رہے ہیں, کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں جہنم میں, وہاں یہ میرے نقشہ میرے سامنے ہے, یہ میری قلبی کیفیت ہے. اور دوسری روایت میں ہے اللہ اکبر, کہتے ہیں وما خطوت خطوتا الا ورأيت الجنة عن يميني والنار عن شمالي فحاسبت نفسي هل الى هذه ام الى هذه, کہ ہر وقت ہر حال میں میری یہ کیفیت ہے, جب بھی میں کوئی عملی قدم اٹھاتا ہوں، پریکٹیکل کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، آنکھ سے یا زبان سے یا کان سے یا ہاتھ سے، کسی عضو سے بھی کوئی کام بھی کرنا چاہتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ جنت میری دائیں طرف ہے اور جہنم میرے بائیں طرف ہے۔ تو کام کرنے سے پہلے، آنکھ سے دیکھنے سے پہلے، کان سے سننے سے پہلے، زبان سے بولنے سے پہلے، ہاتھ سے کرنے سے پہلے، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں ہل الی ہذہ ام الی ہذہ، یہ عمل مجھے ادھر لے جائے گا یا ادھر لے جائے گا، یہ کہتے ہیں میری کیفیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا یا حارثہ، اے حارثہ انت امرؤن قد نور اللہ قلبک، کہ تم ایسے شخص ہو کہ اللہ نے تمہارے دل کو منور کر دیا، روشن کر دیا ہے، اور فرمایا عرفت فلزم، کہ تم حقیقت پہچان گئے ہو، جسے صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں معرفت حاصل ہو گئی تم۔ اصل یہ ہے کہ وہ حقیقت پہچان گئے، معرفت کا مطلب بھی یہی ہے کہ پہچان ہو گئی انہیں، حقیقت پہچان گئے وہ، اور فرمایا فلزم، بس اس کو پکڑے رکھو، مضبوط پکڑے رکھو۔ اب جو بیان کرنے کی بات ہے کہ یہ ایک عام صحابی ہے، میرے کم از کم ناقص علم میں مجھے کوئی اور حدیث ان حضرت حارثہ کی یاد نہیں ہے، اور بڑے بڑے اکابر حفاظ محدثین کہتے ہیں کہ ان کے صحیح نام کی تحقیق نہیں، کہ حارثہ ہے یا حارثہ ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے اس میں بھی اختلاف ہے، یعنی اتنے ایک عام صحابی رضی اللہ عنہ، آپ اندازہ کریں، سوچیں کہ جن کی عملی اور کیفیتی حالت یہ ہو ایک عام کی، تو اکابر صحابہ کا کیا عالم ہوگا، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اس سے انداز ہوتا ہے کہ صوفیہ کرام جو فرماتے ہیں کہ ادنا سے ادنا صحابی کے درجے تک بعد والا بڑے سے بڑا قطب بھی نہیں پہنچ سکتا، اسی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صحبت مبارکہ سے وہ ایسا سورج کی طرح وہ شعاع پڑتی تھی ان کے دل پہ کہ ساری گندگیاں دل کی دور ہو جاتی تھی، ایمان کی حالت میں جب پڑتی تھی۔ اور یہ صوفیہ ہی کہیں نہیں بلکہ تمام محدثین، فقہا، متکلمین، علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کے درجے تک بڑے سے بڑا بعد والا نہیں پہنچ سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر حضور کا ارشاد ہے کہ میرے صحابی اگر ایک مد یا دو مد، ایک دو سیر جو بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو ان کو اتنا ثواب اللہ دے گا ان کے ایمان اور اخلاص اور معرفت کی وجہ سے کہ بعد والا کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا قطب بھی ہو، وہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے تو اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ایک دو سیر یہ جو کا خرچ کر دے۔ تو وجہ اس کی کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ایمان کی حالت میں صحبت مبارکہ ایک منٹ کے لیے بھی انہیں صحابی کا درجہ بنا دیتی تھی۔ اسی لیے حضرات صوفیہ بھی فرماتے ہیں کہ دل کی قدورتیں اور بیماریاں دور کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے سب سے مفید دوائی جو ہے وہ صحبت شیخ ہے، اولیاء اللہ کی صحبت ہے، استفادے کی نیت سے، بے ادبی سے نہیں، استفادے کی نیت سے آدمی جائے، استفادہ کرے، اس نیت سے جائے احتیاج کے ساتھ، تو یہ سب سے مفید چیز ہے۔ اس کے بعد پھر موت کی یاد، اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر، یہ ساری چیزیں اس میں معین و مددگار ہیں۔ لیکن مجھے تو اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ مجاہدات وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا مقصد جو ہے وہ ہے تزکیہ نفس، اور یہی چیز حضرت حسن بصری کی مجلس میں ہوتی تھی کہ آفات نفوس کیا ہے، صراحت ہے ان الفاظ کی، تو گویا وہ ایک خالص خانقاہی مجلس روزانہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے، گویا یہی تابعین کا ابتدائی دور ہے اور صحابہ کا آخری دور ہے، مدرسے کی شکل یہ تھی اور خانقاہ کی شکل یہ تھی، مستقل مدرسہ اس وقت تک کوئی نہ مدرسہ بنا تھا نہ خانقاہ بنی تھی، ہاں دوسرے کاموں کے لیے، جہاد کے لیے علیحدہ بیت المال وغیرہ بن گیا تھا، ان کا نظم ضبط کے لیے علیحدہ حضرت عمر نے یہ نظام بنا دیا تھا، اور دوسرے کاموں کے لیے علیحدہ ادارے بن گئے تھے، لیکن مدرسہ اور خانقاہ ایسا لگتا ہے اکٹھے ہی چلے ہیں، اور پھر تبع تابعین کے دور میں پتا چلتا ہے کہ مصر میں بھی ایک مدرسہ بنا، بغداد میں بھی بنا، مختلف علاقوں میں بنے، اور اسی طرح خانقاہیں بھی بن گئیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے فتاوی میں نقل کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس لائن کے مشہور آدمی نہیں ہے، وہ دوسری لائن کے آدمی ہے، گو وہ منکر نہیں ہے تصوف کے، لیکن وہ بھی ان کی، یعنی وہ کہتے ہیں الفضل ما شہدت بھی الاعداء، اگر وہ مخالف بھی ہے تو یہ ان کی تحقیق ہے کہ حضرت عبد الواحد ابن زید رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ایک جگہ کرتے ہیں کہ وہ اصحاب عبد الواحد ابن زید ہم اول من بنو دویرۃ للصوفیہ، کہ حضرت عبد الواحد ابن زید جو کہ خود تابعی ہیں، ان کے متعلقین، ان کے اصحاب، ان کے شاگرد، ان کے مریدین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے صوفیہ کے لیے ایک مستقل مکان بنایا۔ دویرا کہتے ہیں چھوٹا دار، دار کہتے ہیں ہاؤس، ہاؤس کہتے ہیں نا، ہاؤس مکان بہت بڑا، وہ دار ہوتا ہے، اور دویرا کہتے ہیں چھوٹا مکان، دو تین کمروں کا، وہ دویرا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اصحاب عبد الواحد ابن زید ہم اول من بنو دویرۃ للصوفیہ، کہ سب سے پہلے صوفیہ کے لیے مستقل کوئی مکان اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ حضرت عبد الواحد ابن زید رحمت اللہ علیہ کے مریدین اور متعلقین نے بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل پڑا، حتیٰ کہ مستدرک علی صحیحین کے حضرت امام حاکم رحمت اللہ علیہ، جو اس کے بعد کے دور کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں امام بخاری کے بعد کے دور کے لوگ ہیں، ان کی تاریخ میں آتا ہے کہ آخر عمر میں بن الخانقاہ واستقر بها، حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ آخر عمر میں انہوں نے، ساری عمر تو حدیث بڑی پڑھائی لیکن آخر میں انہوں نے خانقاہ بنائی نساپور میں، اور اسی میں اپنا مستقل قیام، اسی کو اپنا مرکز بنا لیا۔ اور بھی اکثر لوگوں کے بارے میں آتا ہے، اکابر محدثین، اکابر فقہاء نے پھر خانقاہیں بنائی، بلکہ آپ دنیا میں گشت کر جائیں ہر جگہ آپ کو مسجد، مدرسہ، خانقاہ ساتھ ساتھ ملیں گے، ہر جگہ یہ ساتھ ساتھ ملیں گے آپ کو۔ ابھی یہ جو روسی ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ، جو لوگ وہاں گئے ہیں تاشکند، بخارا، سمرقند میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہر جگہ مسجد، مدرسہ اور خانقاہ ساتھ ساتھ ہی آپ کو ملیں گی ہر جگہ۔ تو اس سے یہ مجھے عرض کرنا مقصد ہے کہ خانقاہ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اسی وقت سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور اسی لیے پونے سات بجے اذان ہے، سات بجے ہم نے پونے سات ختم کرنا ہے، جی جی بس مجھے تو یہی عرض کرنا تھا کہ یہ خانقاہیں، خانقاہی لائن جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ، اور اسی لیے ہمارے اکابر رحمہم اللہ تعالی نے بھی اس کو اہمیت دی۔ ہمارے اکابر بھی الحمدللہ دین کے تمام شعبوں میں جامعیت کے حامل تھے، لیکن آپ کسی کو لے لیں جس نے علمی لائن کو اپنایا، مثلا حضرت گنگوہی ہیں، حضرت نانوتوی ہیں، حضرت تھانوی ہیں، یہ انہوں نے اپنی پوری زندگی علم کے لیے، گویا اصل مقصد انہوں نے علم کو بنایا، لیکن ان کو بھی دیکھیں، حضرت گنگوہی کی بھی ساری عمر خانقاہ میں رہی، وہ پڑھایا بھی انہوں نے خانقاہ میں، حضرت تھانوی کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے بھی کانپور کا کچھ عرصہ وہاں گزارا، پھر بعد میں آ کے تھانہ بھون میں آگے اپنے شیخ کی خانقاہ کو ہی اپنا مستقر بنایا، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اس کا نام بدل کے کچھ بھی رکھ سکتے تھے، مدرسہ فلاں کر سکتے تھے، مرکز فلاں کر سکتے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے وہاں سے پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں حضرت کے فتاوی جاتے تھے، اور حضرت کی تصنیفات، بلکہ اگر کہا جائے کہ اس دور کے سب سے بڑے مصنف، ہزاروں تصنیفات حضرت کی، وہ ساری کی ساری اسی خانقاہ میں ہیں، بہت تھوڑی ہیں جو کانپور کے زمانے کے، بہت محدود ہوں گی اگر ہوں گی، سارا کام حضرت کا علمی، تصنیفی، افتائی، سارا کام یہی سے ہوا، کہاں سے؟ خانقاہ سے۔ تو یہ اس کی اہمیت تھی ان کے ہاں، اسی طرح حضرت گنگوہی کا بھی یہی تھا، وہی انہوں نے بھی خانقاہ کو نہیں چھوڑا، وہی شہائے ستہ کا اکیلے درس دیتے رہے، اور دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کا میں نے وہ دور دیکھا ہے جبکہ دن کو قال اللہ و قال الرسول کا شور ہوتا تھا، اور رات کو ہر حجرے میں یا تو قرآن مجید کی تلاوت یا اللہ 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 کے ضربوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور دارال دیوبند کا یہ حال تھا کہ تعلیمی لائن میں صدر مدرس سے لے کر چھوٹے مدرس تک اور انتظامی لائن میں محتمم سے لے کے عام دربان تک ہر شخص صاحب نسبت ہوتا تھا دارال دیوبند میں. ہر شخص صدر مدرس سے لے کے چھوٹے مدرس تک اور محتمم سے لے کے دربان تک سب صاحب نسبت ہوتے تھے. اور حد گنگوہی کے ہاں تو عجیب واقعہ حضرت قاری طیب صاحب نے بھی لکھا ہے اور ہمارے حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے اور حضرت سے ہم نے زبانی بھی سنا ہے کہ وہاں حضرت کی خانقاہ کے پاس ایک تالاب ہوتا تھا. اس کے تالاب کی دوسری طرف یہاں ایک طرف خانقاہ تھی اور حضرت گنگوہی کی خانقاہ تھی اور مسجد تھی, دوسری طرف ایک اور مسجد تھی جس میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں یہ تبلیغ سے کافی حضرت کی جوانی میں حضرت کے سلوک کے حضرت مولانا الیاس صاحب بھی پہلے حضرت گنگوہی سے بیعت تھے اور ان کے بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب بھی حضرت گنگوہی سے بیعت تھے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب کئی سال 10-12 سال وہاں سلوک کے مد میں رہے ہیں گنگو میں, تو یہ وہی زمانہ ہے. تو اور بھی ان کے ساتھ 20-25 میواتی بھی رہتے تھے. تو رات کو یہ ہوتا تھا کہ ادھر بھی ذکر ہو رہا ہے, ادھر بھی 50-100 آدمی ہوتے تھے اور اس مسجد میں بھی جہاں حضرت مولانا یحییٰ صاحب حضرت مولانا الیاس صاحب اور ان کے ساتھی ہیں وہ ذکر کیا کرتے تھے, تو طرفین میں سے ذکر ہوتا تھا اور اللہ اور اللہ اللہ کے ضربیں گونجتی تھیں. اس کا اثر یہ پڑا کہ بیچ میں جو تالاب تھا وہ رات سے ہی رات کے 1:30-2 بجے سے یہ شور شروع ہو جاتا تھا اور اسے وہ تو کپڑے دھونے آتے تھے, تو ان پہ اس ذکر کا اتنا اثر پڑا کہ وہ دھوبی جو مسلمان ہوں یا ہندو ہوں سب جب کپڑا پٹکتے تھے تو اللہ کی ضرب لگاتے تھے, سب اتنا متاثر ہوئے اس سے. یہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے بھی لکھے ہیں یہ واقعہ اور ہمارے شیخ نے بھی لکھا ہے. اور میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم بعد میں بہت آخر میں گئے ہیں وہاں اس تالاب پہ, لیکن بالکل تو ہم بھی ایک دفعہ گئے وہاں دیکھنے کے لیے شاید کوئی باقی ہو, تو ہم نے بھی 2-3 بوڑھے دیکھے جو اللہ کی ضرب لگا رہے تھے. یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا, سب نہیں ایک دو کو ہم نے سنا ہے, 2 یا 3 تھے جنہوں نے بوڑھے تھے, انہوں نے کہا ہم نے بڑوں سے یہی سنا ہے, یہی چلا آ رہا ہے اس وقت کا. تو یہ ذکر کے اثرات ہیں. اور ہم نے اپنے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ میں نے اپنے اکابر میں سے 2 کے بارے میں یہ دیکھا ہے کہ اخیر عمر تک جبکہ وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ چکے تھے لیکن انہوں نے 12 تسبیح کا ذکر جہری نہیں چھوڑا. ایک حضرت گنگوہی اور ایک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال تک, حالانکہ وہ ولایت کے اعلیٰ درجے تک پہنچ گئے تھے لیکن انہوں نے ذکر جہری نہیں چھوڑا. اب حضرت مولانا الیاس صاحب تبلیغ میں آئے لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا. اس طرح سیاست میں حضرت شیخ الہند حضرت مدنی وغیرہ سیاست میں گئے لیکن وہ بھی اس لائن کے پورے اس لائن میں کبھی انہوں نے افراد و تفرید نہیں کی. حضرت شیخ الہند کے بارے میں آتا ہے تاریخ میں بھی لکھا ہے کتابوں میں بھی ان کی سیرت اور ہمارے حضرت شیخ سے بھی سنا ہے کہ ہر جمعرات کو درس بخاری ختم کر کے حضرت شیخ الہند کا معمول تھا جب تک ان کے پیر و مرشد حضرت گنگوہی حیات رہے تو دارالعلوم دیوبند سے پاپیادہ پیدل چلتے تھے. پیدل 28 میل کا سفر ہے دیوبند سے گنگو. یہ نہیں کہ پیسے نہیں تھے, پیسے تو وہ اشارہ کرتے تو ان کے کئی گھوڑے کئی تانگے آ جاتے, لیکن ادب اور اکرام کی وجہ سے کہ میں اپنے پیر کے یہاں جا رہا ہوں پیر و مرشد کے یہاں, تو ادب کی وجہ سے پیدل جاتے تھے. اور آدھی رات کو یہاں پہنچتے تو دروازہ بند ہوتا تو کبھی کھٹکھٹاتے نہیں تھے کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو, وہیں مصلی بچھا کے چادر بچھا کے تہجد شروع کر دی. جب دروازہ کھلتا اپنے وقت میں تب داخل ہوتے, پھر وہاں حضرت کے پاس رہتے, فجر کے بعد تھوڑی دیر اشراق کے بعد سوتے 2-4 گھنٹے, پھر 11 بجے حضرت کی مجلس میں شریک ہوتے, گنگوئی کی مجلس میں جمعہ حضرت کے ساتھ پڑھتے, کھانا کھاتے, پھر پیدل دیوبند آتے. ہر جمعہ رات حضرت کا یہ معمول تھا ہمیں جب تک حضرت گنگوئی زندہ رہے. اور اس کے علاوہ یعنی جو بھی جس لائن میں بھی گئے ہیں لیکن اس لائن کی انہوں نے پختگی کے ساتھ اس کا اہتمام کیا ہے کہ خانقاہی یہ نہ چھوٹے. تمام ہمارے اقوام رحمہم اللہ تعالی اپنے لائنیں ان کی مختلف ملیں گی آپ کو, کسی نے علم کی لائن اختیار کی, کسی نے سیاست کی, کسی نے جہاد کی, کسی نے تعلیف و تصنیف کی. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کا میرے ساتھ واقعہ خود, ایک دفعہ میں حضرت ٹہلنے جاتے تھے تو وہ ہمایوں کے مقبرے میں جا رہے تھے ایک دفعہ, تو وہاں جا کے ایک کھنڈر تھا وہاں چڑھ گئے اور مجھے آواز دی کہ ادھر آؤ. وہاں اوپر گئے تو ایک جگہ تھا وہاں کھڑکی سی بنی جو پرانا کھنڈر ہے, وہ تقریباً وہ بڑا پتھر تھا اوپر کی منزل پہ 1 میٹر ایسے چوڑا اور 1.5 میٹر ایسے لمبا. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے اور پھر ایک میں واطی خادم بھی تھا، لیکن مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ عبدالحفیظ دیکھو یہ جگہ ہے، یہاں میں اپنے حضرت یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب کے حکم سے حضرت کے زمانے میں حضرت نے مجھے پاس انفاظ سکھایا ہوا تھا، تو فجر پڑھ کے حضرت کے حکم سے میں یہاں آ جاتا تھا اور ظہر تک یہی پاس انفاظ کیا کرتا تھا، فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک لگاتار پاس انفاظ کیا کرتا، پھر ظہر کی نماز حضرت کے ساتھ جا کے پڑھا کرتا تھا، اور وہ کم از کم 6-7 گھنٹے بنتے ہیں، کم از 6 گھنٹے سے کم تو بنتے ہی نہیں، 6-6 گھنٹے لگاتار ایک بیٹھک میں پاس انفاظ کیا کرتے تھے۔ تمام اکابر کا جس کو بھی آپ دیکھ لیں گے ان کو تلاش کریں، ہر ایک کو آپ ملے گا کہ کیسے انہوں نے اس لائن کو اہمیت دی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اللہ نے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو قبول فرمایا، پوری دنیا میں ان کے اثرات ہیں، ان کی محنت کو اللہ قبول فرما رہے ہیں۔ تو میں اس وقت تو حضرت مولانا کو اللہ جزائے خیر دیں اور ان کی اس خانقاہ کو اللہ قبول فرمائیں، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہر شہر میں خانقاہیں قائم کریں، جیسے میں نے عرض کیا دین کے سارے شعبوں کی ضرورت ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر شہر میں ہر دیہات میں اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی مدارس بھی قائم فرمائیں، مساجد بھی قائم فرمائیں، تبلیغ جماعت کے کام کو بھی اللہ ترقی عطا فرمائیں، اور خدمت خلق کے کام کو بھی ترقی عطا فرمائیں، جہاد کو بھی اللہ قبول فرمائیں، تالیف و تصنیف کو بھی قبول فرمائیں، رد فرق باطلہ کے کام کو بھی پورا پورا اللہ کریں، اور جگہ جگہ اللہ خانقاہیں بھی بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی بے شک فرق باطلہ مختلف ہیں، لیکن چند فرقے ایسے ہیں جو منکرین، جو ختم نبوت کے منکر ہیں، ایک تو یہ بڑی گمراہی ہے ان کی، دوسرا یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ اس پہ بھی اصرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھی ان کا اصرار ہے، حالانکہ تمام علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے اور سلف سے لے کے آج تک، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کیا اور کتنے ہزاروں صحابہ اس میں شہید ہوئے، حفاظ قرآن اس میں شہید ہوئے، لمبی تفصیل ہے، لیکن بہرحال سلف سے لے کے خلف تک آج تک تمام علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو منکر ختم نبوت ہو وہ کافر ہے، کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب نبوت ختم، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبی ہیں، ان کا نزول ہوگا اور وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، شریعت اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، نبوت انہی کی چلے گی، ان کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ قادیانی ہیں، ذکری ہیں، بہائی ہیں، اور یہ امریکہ کا نیشن آف اسلام کے نام سے جو آپ نے سنا ہوگا لوئس فرر خان، یہ اس وقت ہمارے علم کے مطابق 4 فرقے ایسے ہیں جو کہ صراحتاً ختم نبوت کے منکر ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک جو ہیں وہ قادیانی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ پوری دنیا میں، پاکستان اصل ان کے انڈیا کے ہیں یہ لوگ، پھر پاکستان بنا پاکستان آگے، قادیان کے ہیں پنجاب کے، پھر اس کے بعد پاکستان بنا پاکستان میں آگے، اور انہوں نے ایک علاقہ لیا جس کا نام ربوہ رکھا، اور یہ بھی ان کی دجل ہے کہ چونکہ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ مرزا غلام احمد نبی بھی تھا اور وہی مسیح موعود بھی ہے، جو حتیثہ کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے وہ حتیثہ نے نہیں آنا، وہ مسیح موعود نے آنا ہے، وہ آ گیا یہی مرزا غلام احمد، اس لیے وہ ان کو مسیح موعود بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں چونکہ ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ربوہ میں اتارا، تو وہ اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں گویا لوگوں کے نظر میں کہ وہ ربوہ جو ہے وہ یہی ربوہ ہے، یہ دجل انہیں کرنا تھا۔ تو الحمدللہ اس کے لیے علماء کافی دنوں سے کوشش کر رہے تھے، اور وہ تو الحمدللہ 2 سال پہلے یہ ہوا کہ مولانا منظور چنیوٹی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، وہ پنجاب کی پارلیمنٹ کے ممبر تھے، تو انہوں نے قرارداد پیش کی، پہلے تو قرارداد ہی نہیں لے رہے تھے، پھر ہم لوگ صدر جو پاکستان کے تھے رفیق تارڑ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، متشرع تھے، اور وہ ختم نبوت کے بھی ماشاءاللہ مجاہد تھے. ہم ان سے ملے, ان کو کہا کہ آپ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو کہیں کہ قرارداد پاس کرے اور تاکہ اس کا نام بدلے. تو الحمدللہ وہ پاس ہو گئی اور وہ نام بدل گیا. ہم نے کہا کہ جو بھی چاہے نام رکھ لو. پھر ایک کمیٹی بنائی گئی تو انہوں نے چناب نگر اس کا نام طے کیا. تو الحمدللہ یہ تو بڑی کامیابی ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں پاکستان ہی میں. فیصل آباد کا نام آپ نے سنا ہوگا, پہلے لائل پور تھا, اور ساہیوال کا نام پہلے منٹ گومری تھا, اور بھی کیمل پور کا نام آب اٹک ہے. یہ تین جو برطانوی جنرلوں کے نام سے بدل کے مسلمانوں کے نام پہ رکھے گئے یا غیر اور نام رکھے, لیکن ان کے ناموں کو ختم کیا گیا. اس پہ کبھی برطانیہ کے کسی آدمی نے یا امریکہ کسی آدمی نے احتجاج نہیں کیا. لائل پور بدل کے فیصل آباد رکھا گیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. منٹ گمری بدل کے ساہیوال رکھا گیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. کیمل پور بدل کے اٹک رکھا گیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. لیکن ربوا کو بدل کے جب چناب نگر رکھا گیا تو آپ یقین جانیے باقاعدہ سرکاری طور پہ اور غیر سرکاری طور پہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس پہ احتجاج ہوا, اور امریکہ کی پارلیمنٹ میں وہ سینٹ میں اس پہ احتجاج ہوا, اور مقالے لکھوائے گئے, مضمون لکھوائے گئے کہ کیا ضرورت تھی اس کی, یہ خام خواہ کیوں فرقہ واریت پھیلائی گئی. اس سے آپ انداز کریں کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں اور کس طرح دشمنان اسلام کو, یعنی ان کو اپنا فکر نہیں ہے, اپنے ان کے جنرلوں کے نام سے شہر ہٹے, اس کے کسی نے احتجاج نہیں کیا. تو کتنے وہ متحرک ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. تو بہرحال اس وقت یہ جو ربوہ تھا پہلے, اب چناب نگر جو ہے یہ ان کا مرکز ہے, اس وقت عالمی طور پہ ان کا مرکز ہے. گو مرزا طاہر جو ان کا بڑا سربراہ ہے وہ یہاں سے تقریباً 16 سال سے بھاگ کے سن 1984 میں 84 میں وہ بھاگ کے انگلینڈ چلا گیا ہوا ہے, اور اب اس نے وہاں ایک مرکز بنایا ہے, اور اس کا بھی دجل کے طور پہ نام اس مرکز کا اسلام آباد رکھا ہے. یعنی یہ بھی ان کا دجل ہے, یعنی اس کا نام اسلام آباد رکھا ہے, وہاں رہ رہا ہے, لیکن وہ ابھی پاکستان میں نہیں ہے. رسمی طور پہ ان کا مرکز وہی پرانا, اس کو ربوا لکھتے ہیں, چناب نگر ہے. اس چناب نگر کا قصہ یہ ہے کہ انہوں نے جب پاکستان بنا تو گورنمنٹ کو درخواست دی کہ ہمیں زمین چاہیے اپنے کچھ آباد کرنے کے لیے. اس پہ ان کو زمین منہا دی گئی, لیکن بہت معمولی اس پہ اور شرطوں کے ساتھ. وہ تقریباً 10-12 شرطیں ہیں. تو چلی آ رہی تھی, کسی نے کبھی اس کی توجہ نہیں دی, لیکن یہ تھا پہلے وہاں کسی مسلمان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں تھی اس پورے علاقے میں. بعد میں جب پارلیمنٹ نے ان کو بھٹو کے زمانے میں اقلیت قرار دیا تو پھر یہ ہو گیا کہ بھی ایک مسلم بقیہ زمین جو انہوں نے آباد نہیں کی ہوئی وہاں مسلمان رہ, تو وہاں مسلم کالونی بنی. وہیں ہمارے الحمدللہ کئی مساجد بھی بن گئی, مدرسے بھی بن گئے, اور آبادی بھی ہو گئی مسلمانوں کی. لیکن جو اصل وہ علاقہ ہے بہت بڑا, اس میں بھی اب ہمیں جب یہ چناب نگر کا ہوا تو پھر یہ فکر ہوئی, وہاں پتا چلا کہ بہت سے لوگ اندر سے ان سے نالا ہیں, خود قادیانی. لیکن ان سے جب پوچھتے کہ بھی تم لوگ کیوں نہیں چھوڑتے ان کا مذہب, تو مسلمان ہو جاؤ, مرتد ہو تم چھوڑ دو ان کا قادیانیت اور مسلمان ہو جاؤ. وہ کہتے کہ اصل میں انہوں نے ہم سے لکھوایا ہوا ہے کہ یہ جو زمین ہے چناب نگر کی, سابقہ ربوا کی, اس پہ انہوں نے لکھوایا ہوا ہے ہم سے کہ جب اگر ہم نے یہ چھوڑا تو مکان ہم لے اوپر کا لے سکتے ہیں. زمین انجمن احمدیہ کی ہے, جو قادیانیوں نے انجمن اپنی بنائی ہوئی ہے, زمین پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. یہ انہوں نے تب ہمیں مکان بنانے دیا ہے جب ہم نے اس معاہدے پہ دستخط کیا ہے. اب اگر ہم قادیانیت چھوڑتے ہیں تو وہ ہمیں کہیں گے اپنا ملبہ اٹھاؤ اور جاؤ. اب ملبے میں ہمیں کیا اینٹیں ملیں گی, گرا کے کیا اٹھائیں گے. اور ہم نے سے ہر ایک نے 4-4 لاکھ, 5-5 لاکھ, 10-10 لاکھ روپے کا مکان بنایا ہوا ہے, تو کیسے جائیں یہاں سے. اور بہت لوگوں کا یہ پتا چلا. پھر ہم نے اللہ تعالیٰ جائے خیر دے مولانا منظور چنوٹی صاحب کو, انہوں نے اس کے لیے کوشش کی اور ساتھ علماء کو ملایا کہ بھئی اس کے لیے کمیٹی بنائے اور جا کے اس کے لیے کام کریں. جا کے اس کی تہ میں گئے کہ ان کی کس معاہدہ کیا ہوا ہے. اس میں آپ اندازہ کریں 3 سال لگے وہ معاہدہ نکالنے میں, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, بڑی مشکل سے وہ نکلا. الحمدللہ وہ نکل آیا. اس میں یہ پتا چلا کہ انہوں نے تقریباً 9-10 شرطیں رکھی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک شرط پہ بھی اگر قادیانی عمل نہیں کریں گے تو یہ معاہدہ فسخ ہو جائے گا اور یہ ساری زمین گورنمنٹ کو واپس کرنی پڑے گی, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اور جب تحقیق ہوئی تو 1-2 شرطیں نہیں بلکہ کم از کم 5-6 شرطیں آتی ہیں جو وہ پوری نہیں کر رہے. مثلا زمین چھوڑنی, یہ چھوڑنی, وہ علیحدہ تفصیل ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ کیس کریں ان کے خلاف، اگر ہم کیس کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہو جاتی ہے، ایک تو یہ کہ بھئی زمین ان سے مل جاتی، دوسرا یہ کہ جو ہمیں انداز ہے کہ وہ آدھے مکین وہاں کے انشاءاللہ قادیانیت سے تائب ہو جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ 2.5-3 سال پہلے یہ کیس کر دیا ہم نے. پہلے تو وہ ایک سال گھومتا رہا، ان کا پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، تو جس جج کے پاس گیا اس نے پھر کہا کہ جی چونکہ اس نے تو اپنے طور سے کھسکایا لیکن آپ کو وجہ ہونی چاہیے. اس نے کہا جی میں اکیلا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، ججوں کا ایک بورڈ بنایا جائے وہ فیصلہ کرے. خیر وہ کیس آیا ابھی الحمدللہ کچھ ماہ پہلے وہ بورڈ بھی پاس ہو گیا اور اس بورڈ نے پہلی سماعت بھی اس کی کر لی اور اسے پاس بھی کر لیا کہ یہ کیس اس قابل ہے کہ بورڈ اس کو سنے اور اس کے فیصلہ دے. اب الحمدللہ پہلی پیشی اس پہ ہو گئی ہے، اب یہ کیس چل رہا ہے. تو آپ دعا فرمائیں وہ تو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے. لیکن اور الحمدللہ ہمیں وکیل ایسے مل گئے ہیں جو کہ بڑے ہائی پیمانے کے وکیل ہیں اور وہ سارے فی سبیل اللہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وکیلوں کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو وہاں سے لانا، ان کو آخر ہوٹلوں میں ٹھہرانا، پیشی کے موقع پہ 3 دن 4 دن 5 دن ٹھہرنا، تو 5-star ہوٹل میں ٹھہرانا پڑتا ہے. وہ 5-6 ہمارا بھی یعنی وہ پینل ہے وکیلوں کا، اچھے اچھے وکیل ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے. وہ اپنی ان کی فیس اگر ہوتی تو وہ تو کروڑوں روپے بن جاتی، ایک ایک کی کئی کئی لاکھ ایک ایک پیشی کی ہوتی ہے. اور قادیانیوں نے اس کے لیے امریکہ سے برطانیہ سے بریسٹر بلائے ہیں باقاعدہ جو وہاں سے آتے ہیں کیس لڑنے کے لیے، لیکن ہمیں یہی سے مل گئے الحمدللہ. اور امید بھی ہے کہ وہ بڑے تگڑے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اس پہ خرچ آتا ہے، آخر وہ ہوٹلوں میں ٹھہرانا پڑتا ہے، پھر وہ خود مقدمے پہ کاغذات اس کو فائل کرنا، اس کو فوٹو کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یعنی ابھی تک صرف وہ کاغذات فائلیں بنانے میں ہی تقریباً 3-3.5 لاکھ روپیہ خرچ آ چکا ہے. تو اس طرح اور بھی خرچ آئے گا. تو ہم نے مولانا سے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، افریقہ والے ماشاءاللہ اور دین کے کام بہت کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ خرچے کی امید نہیں ہمیں ہوگا، مجھ زیادہ سے زیادہ اگر ہوگا تو میرا خیال پاکستانی روپے میں 20-25 لاکھ روپیہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. وہ بھی 2 سال کی، کیونکہ کیس میں تقریباً 2 سال لگ جائیں گے. ابھی جیسے ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں عدالتوں میں پیشیاں ہوتی ہیں، یہ تو یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے انشاءاللہ. آپ اصل تو ہے کہ آپ حضرت دعا فرمائیں کہ یہ اگر کامیاب ہو گیا تو پوری دنیا میں قادیانیت کو دھچکا لگے گا انشاءاللہ. چونکہ قادیانیوں کی مصیبت اس وقت یہ ہے، پہلے تو یہ غریب ملکوں میں تھے، یعنی انڈونیشیا ہم پچھلے سال گئے تھے، وہاں پتا چلا کہ 75 سال پہلے انہوں نے اپنا مبلغ بھیجا تھا. اور ایک ایک اچھا کیا کرتے ہیں، جا کے کہتے ہیں ہم تو سلسلہ احمدیہ میں بیعت ہو جاؤ، تو یہ نہیں کہتے کہ ہم قادیانی ہیں، کہتے ہیں سلسلہ احمدیہ میں بیعت ہو جاؤ، بیعت کرتے ہیں باقاعدہ کہ یہ بھی کوئی ایک سلسلہ ہے، جیسے چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، یہ بھی ایک سلسلہ ہے. اچھا تو ان کا ایک پرچہ ہے باقاعدہ اور وہ اتنا شاندار ہے، آپ اگر اسے پڑھیں تو کوئی آپ کو خدشہ نہیں ہوگا. اس میں ہوگا کہ نماز میں پابندی سے پڑھوں گا، سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، معاملے کا خیال کروں گا، اچھے معاملے کروں گا، کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، کسی پہ خیانت نہیں کروں گا، اور وہ اس پہ دستخط لیتے ہیں ان سے جب بیعت کرتے ہیں. اور پھر اور یہ اخیر میں صرف یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاروں گا، بس اتنا ہے، بس اخیر میں اتنا، نعوذ باللہ. یہ یعنی دجل ہے یہ بھی ان کا، یہ نہیں بتاتے کہ ہم کافر ہیں، لیکن الحمدللہ لیکن اس کے باوجود اس کا اثر تو پڑتا ہے. اس وقت تقریباً 2-2.5 لاکھ قادیانی انڈونیشیا میں ہیں، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ہے. اور وہاں لوگ اب کوشش کر رہے ہیں، اب ہم نے الحمدللہ وہاں پروگرام بنایا ہے، انشاءاللہ یہ شاید اسی اگست کے اخیر میں 15-20 دن کا کورس، علماء کا کورس کرائیں گے. کیونکہ مشکل یہ ہے کہ وہ لوگ نہ انگریزی جانتے ہیں نہ عربی جانتے ہیں، وہیں یہاں پہ مقامی ان کی بہت زبانیں ہیں، اس لیے ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہمارا یہاں مرکز بنانا تو بیکار ہے، ہم یہاں کے علماء کو ٹریننگ دیں. تو الحمدللہ وہ تیار ہو گئے ہیں، کوئی 100-200 علماء تیار ہو گئے ہیں، جتنے بھی آگے ان میں 100 سے زیادہ ہی آئیں گے انشاءاللہ، تو ان کو ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ آگے اپنے لوگوں میں کام کریں انشاءاللہ. اور اس طرح کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک محنت تھوڑی بہت کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو ہم نے دیکھا ہے اللہ کی طرف سے کہ الحمد تھوڑی سی محنت ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نتیجہ اس کا ایک دم اتنا ظاہر کرتے کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں. حضرت پرتگال میں، ہم جرمنی میں تھے کانفرنس کی، وہاں پرتگال میں ہمیں ایک آدمی نے کہا، وہاں فون آیا کہ بھئی یہاں قادیانی نے دفتر کھولا ہے اور کئی خاندان مرتد ہو گئے ہیں، تم جلدی سے آؤ. خیر ہم چلے گئے وہاں، 3 دن کے لیے ہم گئے، میں نے ایک عربی میں بیان کیا اور مولانا چنوٹی صاحب نے 3 بیان کیے اردو میں، اسی کی کیسٹیں، یہ جو ایڈیو کیسٹیں ہیں، گھروں گھروں میں پھیل گئیں. آپ اندازہ یقین کریں کہ تیسرے دن ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ تینوں فیملیاں جو مرتد ہوئی تھیں وہ ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے ایک دو سوال کیے. انہوں نے کہا جی انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا تھا, یہ تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایسے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں. سارے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جا کر ان کے دفتر کو توڑا اور ان کو بھگا دیا وہاں سے, پرتگال سے ہی انہیں نکال دیا. یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے, یعنی آدمی حیران ہوتے ہیں. جرمنی میں ہم نے کانفرنس کی, ان کے قادیانی اسٹال لگاتے تھے بڑے بازار میں اور اسلام کے نام پہ وہ اپنا لٹریچر پھیلاتے تھے. وہ عربوں کو پتا چلا کہ یہ قادیانی, وہ جا کے ان کو لڑے, مارا بھی اور ان کے اسٹال کو آگ لگا دی. پولیس آئی, انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ اسلام کے نام پہ, وہ اس نے پوچھا کہ تم یہ کیوں ایسا تم نے کیا. انہوں نے کہا جی یہ دھوکہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کافر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کافر ہے تو کافر ہے, یہودی عیسائی بھی تو ہے. انہوں نے کہا وہ یہودی ہیں, وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں, عیسائی ہے وہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں. لیکن یہ تو یہ ہے کہ یہ پیشاب ڈالتا ہے بوتل میں اور کہتا ہے یہ شربت ہے. وہ اس بھائی کی بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس لیے ہم اس کو, انہوں نے کہا اس کو جلانا ہی ٹھیک ہے, مارو اس کو. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یعنی یہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ الحمدللہ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ اتنا ظاہر کرتے ہیں کہ آدمی اللہ کی نصرت صاف نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اصل اور بھی کئی ملکوں میں الحمدللہ اسی طرح ہوا ہے کہ تھوڑی سی محنت کی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کا نتیجہ بہت نکالا. تو اللہ تعالیٰ قبول, یہاں آپ بھی خیال رکھیں. یہاں بھی ہم نے سنا ہے کہ بڑے شہروں میں نہیں ہے, لیکن میں پچھلی دفعہ یہ پورٹ الزبتھ گیا تھا حضرت, تو وہاں لوگوں نے یہ بتایا کہ یہاں سے 40 میل دور اندر کوئی گاؤں ہے. اچھا پھر ان کی عجیب مکر ہے کہ صرف مسلمانوں کو قادیانی بناتے ہیں, صرف مسلمانوں کو قادیانی بناتے ہیں, عیسائیوں کو نہیں بنائیں گے, بے مذہبوں کو نہیں بنائیں گے, بے دینوں کو نہیں بنائیں گے. یہ افریقہ کے ملکوں میں آپ چلے جائیں, ہم نے بہت تحقیق کی نائجیریا میں, سیرالیون میں, گانا میں, کہ بھئی وہاں تین قسم کے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, عیسائی ہیں اور بے دین ہیں جن کا کوئی دین نہیں. ان کے لیے سب سے آسان ہے کہ وہ جو بے دین لوگ ہیں ان کو قادیانی بنائیں, ان میں نہیں جائیں گے, عیسائیوں میں بھی نہیں جائیں گے, صرف مسلمانوں میں جائیں گے. آپ خود اندازہ کریں کہ ان کا مقصد کیا ہے. قادیانیت پھیلانا بھی ان کا مقصد نہیں ہے, ان کا مقصد ہے مسلمانوں کو خراب کرنا بس. یہ پورے افریقہ میں آپ چلے جائیں, تحقیق کریں. اور بڑی مصیبت ان کی یہ ہے کہ ایک چینل ہے ان کا باقاعدہ, ایک چینل ہے یہ ٹی وی چینل, اور یعنی افسوس کی بات ہے کہ دنیا کا واحد چینل ہے ہمارے علم کے مطابق جو اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے, اس کا نام ہے احمدیہ مسلم ٹی وی. اور کوئی ٹی وی چینل آپ کو اسلام یا مسلم کے نام سے نہیں ملے گا, صرف یہ ملے گا احمدیہ. اچھا اس میں دجل کیا کیا ہوا ہے, احمدیہ کو سبز رنگ میں, ہلکے رنگ میں جو صاف نظر نہیں آتا, اور مسلم کو لال رنگ میں بالکل ایسے تاکہ اجلا نظر آئے. جو پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو مسلم ٹی وی پڑھتا ہے, احمدیہ نہیں اسے نظر آتا, احمدیہ چھپ جاتا ہے, بہت ہلکا رنگ ہے. اچھا پھر اس میں مسلمانوں کو دکھاتے ہیں پگڑیاں پہنی ہوئی, داڑھی رکھی ہوئی, جبہ پہنے ہوئے, اور وہ شیخ المشائخ بنا ہوا ہے سارے, اور اس میں کفر پھیلاتے ہیں, اسلام کے نام سے کفر پھیلاتے ہیں. یہ ان کی جو خطرناکی ہے نا, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور ہندوؤں سے بھی یہ خطرناک زیادہ ہے. اس لیے کہ ہندو کو تو پتا ہے کہ یہ ہندو ہے کافر ہے, یہ یہودی کافر ہے, عیسائی کافر ہے, سکھ کافر ہے, پتا ہے سب کو, بچے ان کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, ہمارے جاہل سے جاہل آدمی کو پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہم کافر ہیں. ان کی مصیبت یہ ہے, خطرناک یہ ہے کہ اپنے آپ کو بطور مسلمان پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اصل اسلام ہمارا ہے, یہ جو مسلمانوں کا اسلام ہے یہ اسلام نہیں ہے, اصل اسلام تو ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ فتنے کا زمانہ ہے, تو یہ آپ حضرات بھی یہاں خیال رکھیں. تو ہم تو یہ تو تھوڑی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خاص طور پہ چناب نگر کا جو مسئلہ ہے, اس کے لیے آپ بہت دعا کریں, بڑا اہم مسئلہ ہے اور انشاءاللہ بڑی اہمیت کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے یہ کیس اور انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے, چونکہ صاف صاف ہے وہ 6 شرطوں کی, چونکہ وہ شرطیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پوری کرنی بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے, چونکہ اس میں یہ ہے کہ علاقوں میں مثلا بعض شرطیں یہ ہیں کہ ہر دو مکانوں کے درمیان اتنا مسافت یہ چھوڑیں گے. وہ تو مکان بنے ہوئے ہیں, یا تو مکانوں کو گرائیں گے, اپنے محلات کو گرائیں گے, ان کی جو دفاتر ہیں ان کو گرائیں گے, اور وہ ناممکن ہے. ویسے احتیاطاً ہم نے سارے کی فوٹو لے لی ہوئی ہے, ویڈیو کر کے وہ سارا لے لیا تاکہ آئندہ اگر ایک کو گڑبڑ بھی کریں تو وہ نہ کر سکے, اور سب کو پتا بھی ہے اس کا. اور بھی اس طرح کی شرطیں آتی ہیں کہ اسے ختم نہیں کر سکتے, اور معاہدے میں صاف صاف یہ لکھا ہے کہ اگر ایک شرط بھی انہوں نے نہ پوری کی تو یہ معاہدہ فسخ ہو سکتا ہے.
تو آپ حضرت دعا فرمائیں، چونکہ وہ مرکز ہے ان کا پوری دنیا میں، وہ اب تک ان کا اصرار ہے کہ ہمارا مرکز پاکستان میں ہے، اور یہ بھی دجل کے طور پہ، یہ نہیں کہتے ہمارا مرکز انگلینڈ میں ہے، پوری دنیا کو بتاتے ہیں ہمارا مرکز پاکستان میں ہے، چونکہ پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، تو یہ دنیا کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستان کے ہیں اور پاکستان اسلام کا ملک ہے اور وہی ہمارا مرکز ہے اور اس کا نام ربوہ ہے. تو یہ دجل ہی دجل ہے، عجیب مذہب، عجیب دین ہے. اللہ تعالیٰ سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن یہ اس صدی کا عجیب فتنہ ہے، بقول حضرت مولانا علی میاں کے، کہ میں نے تاریخ کی جہاں تک میری نظر گئی ہے اتنا خطرناک فتنہ میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا. ہر یعنی دنیا کی ترقی یافتہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور اسی لیے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان سے ان کی گمراہی میں آ جاتے ہیں اور وہ متاثر ہو جاتے ہیں ان سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. يا الله اپنے لطف کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما. یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، تجھے کہ تو اکرم الاکرمین ہے، تو اجود الاجودین ہے. یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے جود سے ہم سب کے پیچھے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام تقصیرات کو معاف فرما، آئندہ سے ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما، قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرما. یا اللہ اس دنیا کی خواہشات، شہوات اور فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا سچا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت کا نور نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو سچی اور پکی محبت نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہمیں تعلق اور محبت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی پوری پوری اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرما، ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما، ہمارے عبادات کی بھی اصلاح فرما، ہمارے معاملات کی بھی اصلاح فرما، ہماری نجی زندگی کی بھی اصلاح فرما، ہماری گھریلو زندگی بھی اصلاح فرما، ہماری اجتماعی زندگی کی بھی اصلاح فرما. اور اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما، ہمارے قلوب کو ہر قسم کی گندگیوں سے، رذائل سے پاک اور صاف فرما. ہمارے قلوب کو مزکا، مطہر اور مصفہ بنا. اللہ ہمارے قلوب کو اپنے انوار سے منور فرما. اللہ ہمارے قلوب کو اپنے انوار سے منور فرما. اللہ ہم سب کی ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ہماری بھی اصلاح فرما، ہمارے بھی بچوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، تعلق والوں کی، سب کی یا اللہ اصلاح فرما. اللہ ہم سب کے دل تیرے قبضے میں ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، اپنے دین کی طرف پھیر دے، آخرت کی طرف پھیر دے. یا اللہ ہم سب کو ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں، اس علاقے میں، اس ملک میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں ان سب کو قبول فرما. یا اللہ مساجد کے ذریعے سے، مکاتب قرآنیہ کے ذریعے سے، دینی مدارس کے ذریعے سے، خانقاہوں کے ذریعے سے، تبلیغی جماعت کے ذریعے سے اور دوسری دینی تنظیموں، اداروں کے ذریعے سے جتنے بھی یا اللہ اس ملک میں، پوری دنیا میں کام ہو رہے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو قبول فرما. یا اللہ ان سب کو قبول فرما. اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اس کو معاف فرما، اس کی اصلاح کی شکلیں پیدا فرما. یا اللہ تو ہی اصلاح کی شکلیں پیدا فرما. اہل دین، اہل حق میں آپس میں جو خلفشار اور انتشار ہے اس کو ختم فرما، آپس میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما. یا اللہ خصوصاً اہل دین، اہل حق میں آپس میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما. یا اللہ سب کے قلوب کو حق پہ مجتمع فرما. یا اللہ ان تمام محنتوں کو قبول فرما کر، یا اللہ ان تمام محنتوں کو قبول فرما کر پوری دنیا میں ہدایت کو عام و تام فرما، اپنے بندوں کو ہدایت سے سرفراز فرما، اپنے دین کا بول بالا فرما، حق کا بول بالا فرما. دشمنان اسلام کی سازشوں سے تمام ان دینی اداروں، تنظیموں، جماعتوں اور افراد کی حفاظت فرما. اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں سے سب کی حفاظت فرما. ان کے مکر کو انہی پر لوٹا. اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا، ان کے مکر کو انہی پر لوٹا. باطل جہاں کہیں بھی ہو، جس شکل و صورت میں بھی ہو، اللہ اس کو ذلیل و خوار فرما، باطل اسکیمیں فیل فرما، اپنے دین کا بول والا فرما، حق کا بول والا فرما. اہل حق، اہل دین کو ہر جگہ غالب و منصور فرما. اللہ ان کو عزت و غلبہ عطا فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہماری حاجات کا اپنے فضل و کرم سے غیب سے تکفل فرما، ہماری تمام نیک دلی مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ قدم قدم پہ ہماری مدد فرما، اپنی نصرت شامل حال فرما، یا اللہ ہم سب کو اخلاص للہیت کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہم میں اور تمام مسلمانوں میں دین کا جذبہ پیدا فرما، شہادت کا شوق ہم میں اور تمام مسلمانوں میں عطا فرما، یا اللہ اپنے مبارک دین کے لیے جان مال عزت آبرو ہر چیز کی قربانی دینے کا جذبہ اے اللہ تمام امت میں پیدا فرما اور ہم سب کو قبول فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم سب کو ہر وہ خیر عطا فرما جس کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے مانگا ہو، اور ہر اس سر سے پناہ نصیب فرما جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہو، وانت المستعان وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون.